أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبتا فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأسقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ فجر کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے. خداوند متعال اس سورہ کے اندر جو 30 آیات ہیں کچھ خاص مطالب کو پیش کر رہا ہے. قرآن کے اپنے بہت سے مناقب ہیں، بہت سے فضائل ہیں، اور روز قیامت جب قرآن ہمارے سامنے محشور ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا قرآن کیا ہے. ابھی بہت سے افراد کی نگاہوں میں قرآن ایک کاغذ کا نام ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہوتی ہے اس سیاہی کا نام ہے. معاذ اللہ، قرآن کاغذ اور سیاہی کا نام نہیں ہے، بل ہوا نور. قرآن ایک نور کا نام ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. بہت سے افراد صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کو دیکھنے کے بعد وہ باطن کی طرف نہیں جاتے، اور ظاہری چیزوں کو انسان بازو کا دیکھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ یہی ظاہر سب کچھ ہے. ابلیس نے بھی ظاہر ہی کو دیکھا تھا، اور جناب آدم کے ظاہر کو دیکھنے کے بعد دھوکہ کھا گیا تھا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، مجھ میں چمک ہے، دمک ہے، حرارت ہے، ان کے اندر وہ چمک دمک نظر نہیں آتی. اس نے ظاہر کو دیکھا، کہا کہ انا خیر من ہو، میں ان سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، میں بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، کیونکہ یہ مٹی کا بنا ہے، اس میں چمک نہیں ہے. یہ قیاس کیا تھا، ظاہر کو دیکھنے سے قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ کہ القیاس حرام فینا، قیاس ہم میں حرام ہے. اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والے کا نام ابلیس تھا. لعنہ اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کر دی تھی. حضرات، بہت سے افراد جن کو لعنت سے بہت زیادہ چڑھ ہے، قرآن میں جا بجا لعنت پائی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو قرآن میں خداوند متعال نے ابلیس کے اس پورے نظریے کو رد کر دیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے قیاس کیا. اصول کافی میں پوری روایت ہے باب الحجہ میں ظاہرا امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ادائے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابلیس کی اسی قیاس سے متعلق، جب اس نے کہا نا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، امام نے کہا کہ تھوڑی سی دیر سوچ لیتا تو اسے خود واضح ہو جاتا کہ حضرت آدم اس سے بہتر تھے. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے صرف اور صرف چمک دیکھی، آنکھ میں چمک ہوتی ہے. امام نے کہا آنکھ کے اندر طبیعتاً مزاجاً کبر و تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، پرائڈ پایا جاتا ہے، اور مٹی کے اندر طبیعتاً تواضع و انکساری پائی جاتی ہے، اس کے اندر موڈیسٹی پائی جاتی ہے. کیسے؟ امام نے فرمایا کہ جب مٹی کو پھینکتے ہیں نا تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے، اور جب آگ کو پھینکتے ہیں لگا دیتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. آگ کے اندر طبیعتاً تکبر ہے، مٹی میں طبیعتاً خاکساری ہے. آگ کے اندر بڑا عجیب و غریب ہے. امام کا اگر فرمان انسان اگر غور کر لے تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان غور کرے. امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آگ اور مٹی کے اندر، امام نے بہت سے الفاظ کہے، میں چند مختصر سے اس کے اندر آپ کو نتیجہ دینا چاہتا ہوں. امام کہ اگر تھوڑا سا سوچ لیا جائے تو آگ خیانت کرتی ہے، مٹی امانت داری رکھتی ہے. آگ میں اگر کسی چیز کو ڈال دیا جائے تو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اور امام نے فرمایا کہا کہ مٹی میں اگر کسی شے کو رکھ دیا جائے تو وہ امانت رکھتی ہے، خراب نہیں کرتی. امام نے فرمایا کہا کہ گندم کے دانوں کو آگ میں ڈال دو، جل کے راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں ڈال دو باقی رہیں گے، اور اگر پانی ڈال دو گے کہ ہر دانہ 700 گنا واپس لوٹ آئے گا. ہر دانہ نہ جانے کتنی کومپلے بنائے گا، ہر کومپل میں کتنے دانے ہوں گے، ایک دانے سے 700 گنا مل جائے گا. امام نے کہا کہ اگر تھوڑا سا سوچ لیتا ہے پلیز تو مٹی بہت زیادہ افضل تھی، مٹی بہت افضل تھی. لیکن اس نے صرف ظاہری چمک کو دیکھا، دمک کو دیکھا. اس نے کہا نہیں، آگ افضل ہے، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ میں چمک ہے. اسی لیے شاید انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چمکنے والی چیز از ناٹ گولڈ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چمکنے والی شے سونا نہیں ہوتی. یہ بہت سے، یہ سب سے پہلے کسی نے دھوکہ کھایا تھا کہ ابلیس نے چمکنے والی شے کو دیکھا، اس کے بعد پھر وہ دھوکہ کھا کے بیٹھ گئے. حضرات ظاہر پہ مت جائیے گا، باطن دیکھنا بڑا ضروری ہے. بہت سے افراد کی نگاہوں کے اندر قرآن کا جو ظاہر ہے وہ ایک کاغذ کا نام ہے، سیاہی کا نام ہے. قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. صحابہ سے جو قرآن لیتے ہیں نا افراد، وہ سمجھتے ہیں کہ کاغذ اور سیاہی کا نام قرآن ہے. حضرات صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر دیا. بہت سے صحابہ ایسے جنہوں نے قرآنوں کو نیزوں پہ بلند کیا، اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے سروں کو بھی نیزوں پہ بلند کیا گیا تو وہ قرآن پڑھتے رہے. یہ قرآن اہل بیت علیہ السلام سے سمجھنے کی چیز ہے، صحابہ سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. وہ سمجھیں گے تو یہی کہیں گے کہ پیغمبر ہم جیسے بشر ہیں، قرآن ایک عام کتاب ہے. حضرات قرآن ایک عام کتاب نہیں ہے، بل ہوا نور، یہ ایک چمکنے والی چیز، بلکہ وہ نور ہے. حضرات یہاں پہ جلدی سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. بہت بڑے عارف یعنی جو علم عرفان کے اندر بہت مہارت رکھتے ہوں، ایک تقریباً 30-40 سال پہلے کا انتقال ہوا، یعنی بہرحال مشہد مقدس میں قیام پذیر تھے، اور ان سے متعلق بہت سے ان کے کرامات لکھی گئی ہیں. اور وہ قرآن کو جب دیکھتے تھے، کوئی استخارے کے لیے کہتا تو آیات کو پڑھنے کے بعد نیت بتا دیتے تھے، یعنی نیت یہ کی گئی تھی، اور اس کے بعد قرآن کھولتے ہوئے بتا دیتے. اور آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، علاج نہیں کرایا انہوں نے. اس کے باوجود بھی لوگ ان کو بڑی بڑی دور سے آزمائشیں کرنے لے کے آتے تھے. کیا لکھتے تھے؟ ایک آیت لکھی، اس کے بعد کچھ اشعار لکھے فارسی کے، کچھ نیوز کی کٹنگ لگائی، آیت لگائی، حدیث لگائی، آیت لگائی. کہتے تھے بتائیے اس میں سے آیات کون سی ہیں، تو وہ آج فوراً آیات پہ ہاتھ رکھتے جاتے تھے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت. پوچھا کیسے معلوم ہے کہ یہی آیات ہیں؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے قرآن نور ہے، جو چمکتی ہوئی چیز ہوتی ہے وہی آیت ہوتی. جو مجھے چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے میں سمجھ لیتا ہوں یہی آیت ہے. جب آیت کا یہ مقام ہے، پورے قرآن کا کیا عالم ہوگا؟ اور پورے قرآن صامت کا یہ عالم ہے تو ناطق کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اگر غور کریں گے تو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. خداوند متعال کہتا ہے کہ میں اپنی حقانیت کے لیے انہیں دو طرح کی نشانیاں دکھاؤں گا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، دو طرح کی آیات، دو طرح کی نشانیاں دکھاؤں گا. آیات نشانیاں کہتے ہیں، آفاق میں، ان دا ہرائزن، آفاق میں دکھاؤں گا، باہر دکھاؤں گا. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، توجہ کیجیے گا، ان کے اپنے نفسوں میں دو طرح کی نشانیاں ہوں گی. خدا کہتا ہے ایک تو آفاق میں ہوں گی، ہر وہ چیز جس پہ نگاہ جائے گی وہ خدا کی نشانی ہے. سورج کو دیکھو گے وہ خدا کی نشانی ہے، چاند کو دیکھو گے خدا کی نشانی ہے، ستارے کو دیکھو خدا کی نشانی، پہاڑ کو دیکھو، پانی کو دیکھو، چرند کو دیکھو پرند، جس چیز کو دیکھو خدا کی نشانی. خدا کہتا ہے یہ ساری کی ساری میری نشانیاں ہیں. وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں. مولانا متقین فرماتے ہیں کہ اتزام و انا کا جرم سخی وفی کا سوا عالم اکبر. کیا تو سمجھتا کہ تو چھوٹا سا جراثیم ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، اشعار بڑے پیارے مولا کے، یہ فرماتے ہیں کیا ہے انسان تو سوچتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جراثیم ہے اور تجھ کے اندر پورا کا پورا عالم اللہ نے چھپا دیا ہے. ایک ہے عالم اصغر اور ایک ہے عالم اکبر. عالم اصغر ہر انسان کا وجود ہے، عالم اکبر یہ پوری کائنات. مولا فرماتے ہیں اگر ہر انسان اپنے اندر سوچے تو ہر انسان کے اندر پورا عالم اکبر، پوری کائنات سموئی ہوئی ہے. نہیں توجہ رہا ہوں، یہاں تک کہ اگر انسان یہ غور کرے نا، جتنا ہم اپنے متعلق جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، دونوں کو اگر کمپیئر کیا جائے کہ ہم جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہے، جو جانتے ہیں بہت کم ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اپنے رب کو پہچان لیا. تو حضرت توجہ کیجئے گا، خدا نے کہا دو طرح کی نشانیاں دوں گا، کچھ آفاق میں ہوں گی اور کچھ انفس میں ہوں گی. آفاقی نشانیاں ہوں گی یا انفسی نشانیاں ہوں گی؟ آفاقی خاموش نشانیاں. سورج خاموش ہے لیکن پھر بھی نشانی ہے، چاند خاموش ہے پھر بھی نشانی ہے، یہ پوری کائنات خاموش ہے لیکن خدا کے وجود کی بہت بڑی نشانی ہے. اور ہیں کچھ بولتی ہوئی نشانیاں، وہ ہیں انفسی نشانیاں. یہ سب انسان بول رہے ہیں اور یہ بولنا بتا رہا ہے کہ کوئی خالق ہے جس نے کلام کو بھی خلق کیا ہے اور اس بولنے والے متکلم کو بھی خلق کیا ہے، بولنے والے کو بھی اور اس ان الفاظ کو بھی. توجہ ہے حضرات میرے ساتھ؟ تو حضرات یہ تمام تر چیزیں خدا نے خلق کی. خدا نے کہا دونوں میری نشانیاں ہیں، آفاقی نشانیاں انفسی، خاموش نشانیاں بولتی ہوئی نشانیاں، خاموش نشانی اور بولتی ہوئی. تو اب دو طرح کی نشانیاں سب کے ساتھ رہیں گی. پیغمبر نے دو طرح کے معجزے دیے ہیں، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا. خاموش معجزے کا نام قرآن ہے، بولتے ہوئے کا نام علی ہے. حضرت عربوں کو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا کہ ہم عرب ہیں باقی عجم ہیں، یعنی باقی سب خاموش ہیں. عجم کہتے ہیں جانور کو، یعنی جو بول نہیں سکتا، کہا یہ سب عجم ہیں، ہم ہیں عرب، ہماری عربی زبان ہے. اور دوسرے تلوار زنی پہ بڑا ناز تھا. تو دو چیزوں پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرے اپنی تلوار زنی پہ. نسلوں میں کچھ تو کشتار جاری رہتا تھا، جو لکھنا پڑھنا نہیں بھی جانتا تھا وہ بھی شعر کہہ لیتا تھا. خداوند متعالیٰ کا میرے حبیب ان کی دونوں چیزوں کے آپ کو جواب دوں گا، ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، ان کی تلوار کا جواب علی. دو طرح کے جواب ہوں گے. لگتا سارے عربوں کے اندر یہ دو جواب آ گئے، ایک ہے سامت، ایک ہے ناطق. سامت یعنی خاموش، قرآن خاموش ہے. ناطق یعنی بولتا ہوا، امیر المومنین بولتی ہوئی علامت ہیں. یہ دو طرح کی نشانیاں ہمیشہ جاری رہیں گی. حضرت دو طرح کی نشانیاں ہمیشہ ہونی چاہیے. پیغمبر کے بعد ناطق و سامت دونوں موجود تھے، امیر المومنین کے ساتھ گرامی، امیر المومنین کے بعد امام حسن مجتبیٰ. چلتے رہیے یہاں تک کہ ایک دور ایسا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اب یہ قرآن موجود ہے. اور دیکھیں ذرا توجہ کیجیے گا یہاں پہ ایک نقطے کی طرف، قرآن میراث ہے، قرآن میراث ہے، اور اس کا وارث اسی جیسا ہونا چاہیے یا اس سے افضل ہونا چاہیے؟ کم از کم اس جیسا ہونا چاہیے. حضرات پوری کی پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے جو کچھ قرآن میں ہے پوچھ لو، سوائے علی ابن ابی طالب کے، جو پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، میں پورے کے پورے قرآن کا جواب دوں گا. حضرات ویسے بھی اگر کچھ نہ ہوتا، پورا کا پورا قرآن نہ ہوتا، جتنے پیغمبر اسلام نے 1000 سے زیادہ معجزات، یہ جو لکھے ڈاکیومینٹڈ ہیں، لکھے گئے ہیں نا، وہ 1000 سے زیادہ معجزات ہیں. ویسے ہمارے علماء کا اعتقاد ہے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے پاس کم از کم ایک معجزہ تھا، وہ سارے معجزات پیغمبر اسلام کے پاس تھے اور اس سے بھی زیادہ تھے. تو 1000 سے زیادہ ڈاکیومینٹڈ ہے، لکھے گئے ہیں. حضرات سارے کے سارے معجزات یہ پیغمبر اسلام نے اپنی حقانیت پہ، یہ کوئی معجزہ نہ ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ کوئی اور پیغمبر اسلام معجزہ دکھاتے، تو اگر ایک وجود ہوتا، صرف ایک وجود ہوتا، تو پیغمبر اسلام کی رسالت کے لیے وہ ایک وجود گواہی کے طور پہ کافی تھا. وہ ہے علی بن ابی طالب کا وجود. حضرات بہت سے لوگ خاموش ہیں، میں ایسے نہیں آگے بڑھوں گا. اللہ توجہ کریں گے، قرآن کی آیت پیش کروں گا. خداوند متعال کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ، سورہ رعد 13 سورہ ہے اور آخری آیت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, اور وہ جو لوگ کافر ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ میں نے کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں ایک اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے گواہ کے طور پہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. حضرت اللہ کبھی مجسم ہو کے آتا نہیں ہے. تو اگر صرف وہ صرف ایک علی کا وجود ہو تو سارے کے سارے معجزات ایک طرف ہو, سب کو حذف کر دیجئے, بس ایک علی کی ذات کافی ہے. صرف ایک وجود امیر المومنین کافی ہے جو فرماتے ہیں کہ پوری کتاب کا علم. حضرات پوری کتاب کا علم تاریخ اسلام میں نے کہا, چیلنج دیتا ہوں کسی سب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی نے نہیں کہا کہ مجھے پوری کتاب کا علم ہے, پوری کتاب کا, سوائے امیر المومنین کے جنہوں نے قرآن کہہ رہا تھا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے, اور مولا کہہ رہے تھے سلونی, جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. حضرات یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے, جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو. امیر المومنین کے جو جملہ کہہ رہے تھے اس میں پوری کی پوری ایک تاریخ سب تھی, ضبط تھی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. حضرات بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ جو سورہ فجر ہے نا یہ بڑا عجیب و غریب سورہ ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ کہنے کے بعد آگے بڑھوں گا. سورہ فجر کی تفسیر سے پہلے صرف جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن میراث ہے, میراث آج تک باقی ہے, توجہ کیجئے گا, میراث آج تک باقی ہے. تو پھر ہو نہ ہو پردہ غیب میں کوئی وارث بھی باقی ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی وارث پردہ غیب میں باقی ہونا چاہیے. حضرات میراث افضل ہوتی ہے یا وارث؟ وارث افضل ہوتا ہے. حضرات جو میراث ہوتی ہے, مثال کے طور پہ مجھے یہ ابا اگر میراث میں ملی ہے, میں وارث ہوں, یہ ابا میراث ہے, وارث ہمیشہ افضل ہوا کرتا ہے میراث سے, میراث مفضول ہوتی ہے وارث افضل ہوتا ہے. حضرات اگر قرآن میراث ہے جو ساری کتابوں سے افضل ہے, سارے صحابہ سے افضل ہے, سب صحابہ نے کہا قرآن افضل ہے, کسی بھی چیز سے قرآن افضل ہے, سب نے کہا, یہاں تک کہ پورا کا پورا گروہ تیار ہو گیا جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, کہ پیغمبر کا اپنا بھی وجود کچھ نہیں ہے, معاذ اللہ وہ یہاں تک کہتے ہیں, کہتے ہیں پیغمبر صرف قرآن پہنچانے آئے تھے, معاذ اللہ ان کا یہ پورا فلسفہ, وہ کہتے ہیں پیغمبر بھی صرف قرآن پہنچانے آئے تھے, اس لیے ہم جیسے معاذ اللہ بشر ہیں, یہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح سے ہیں, قرآن پہنچانے آئے تھے, قرآن کا مقام ہے. حضرت سب کیا یہ اتفاق ہے کہ قرآن سارے صحابہ سے افضل ہے, قرآن میراث ہے, اگر میراث سب سے افضل ہے تو پھر کیا وارث قرآن سب سے افضل نہیں ہوگا؟ وارث قرآن سب سے افضل ہوگا. حضرت ایسا وارث ہونا چاہیے کہ جس کے لیے قرآن کہے یہ میرا وارث ہے. حضرت ایک فرق ہوتا ہے میراث, یعنی میراث اور یہ وارث کی پوری بحث ہے جو پوری ایک مجلس درکار ہے اس کے لیے, لیکن ایک پوری بحث کی گئی ہے کہ اگر میراث کسی ایسے کے پاس چلی جائے نا کہ جو اس کا حقدار نہ ہو تو پھر میراث کہیں بھاگ رہی ہوگی, وارث کہیں بھاگ رہا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر میں کسی اور کا لباس پہن کے آ جانا تو لباس کہیں بھاگ رہا ہوگا, پتہ چل رہا ہوگا یہ کسی کا منگاوا ہے, اگر توجہ ہو میرے ساتھ. حضرات میں نے جان بوجھ کے لباس ہی کی مثال دی کیونکہ میرے مولا نے اسی مثال کو پیش کیا ہے. نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 3 کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, خطبہ شقشقیہ, مولا فرماتے ہیں لقد تقمص ابن ابی قحافہ نے کرتے خلافت کو زبردستی چڑھا لیا جبکہ اسے پورا نہیں آتا تھا. ابو قحافہ کے بیٹے نے کرتے خلافت زبردستی چڑھا لیا, پورا نہیں آتا تھا, اس نے اتارا ہی تھا کہ دوسرا آ گیا, اسے بھی نہیں چڑھا, تیسرے نے چڑھا لیا, جبکہ وہ سب جانتے تھے کہ محلی من ہو محل القطب من الرحا, میرا مقام خلافت میں ایسا ہے جیسے چکی کے اندر وسط کا کیل, اگر کیل نکال دو چکی نہیں چلتی, کہ میرا مقام ایسا تھا. کہا خلافت میں میرا مقام اس وسط کی کیل کے کی. کہا چکی چلتی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ کیل نہ ہو. حضرات وہ کیل نکال دینا تو چکی جہاں پہ ہاتھ جائے گا وہیں پہ چکی سرک جائے گی, ادھر فوراً کے فوراً اپنے مقام سے ہل جائے گی. مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ کیل ہوں جس کے گرد پوری چکی گھومتی ہے, خلافت میرے گرد طواف کرتی ہے, میں خلافت کے گرد نہیں. حضرت خلافت کا طواف کرنے والے اول سے اور خلافت طواف کرتی تھی میرے مولا کا. مولا فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب خطبہ, اس میں مولا فرماتے ہیں کہ ینحدر عن السیل ولا یرکع علی السیر, میں وہ پہاڑ ہوں کہ جس سے پانی بہ کے نیچے آ جاتا ہے اور میری بلندی کو کوئی پرندہ اڑ کے نہیں پہنچ سکتا. بڑا عجیب و غریب جملہ, کہا کہ میری بلندی جتنا بھی پرندہ اونچی پرواز کرنے والا ہو میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا, اور جتنا بھی برسانے والا پانی ہو وہ بہ کے نیچے آ جائے گا, رکتا نہیں ہے, میری بلندی اتنی زیادہ. مولا بڑی بڑی پیاری مثالیں دے رہے ہیں یہ خلافت سے متعلق. حضرات یہ ہے مولا متقیان, حضرات یہ ہے میراث اور وارث کی پوری بحث. اگر وارث کو سمجھ لے, میراث کو سمجھ لے تو وارث لازمن سمجھ میں آ جائے گا. مولا فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھو اس کے اہل سے جو قرآن سمجھانے کا لائق ہے, جو قرآن سمجھانے کا لائق ہے اس سے قرآن کو سمجھو, کسی ایسے کے پاس مت جانا وہ قرآن سمجھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا سمجھا دے گا. اور یہی ہوا اسلام کے ساتھ, سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہوئی کہ بہت سے ایسے افراد سمجھانے بیٹھے نہ جانے قرآن سمجھا رہے تھے کیا سمجھا دیا. اور آج تک بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ قرآن سمجھ رہا ہوں, نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. سمجھتے قرآن ہے حضرات, یہاں تک کہ لفظ پڑھتے ہیں عربی کا آل اور ترجمہ کرتے ہیں انگریزی والے کا آل. بھائی عربی کا لفظ ہے آل محمد, کہتے آل سبھی پوری امت آل ہے. حضرات یہ عربی کا بیڑا غرق ایسا کیا کہ پورے کے پورے الفاظ وہ تڑپنے لگے میں کس کے ہاتھوں میں آ گیا. حضرات یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں کسی ایسے کے پاس جاؤ جو سمجھا سکے ان الفاظ کو پورے قرآن کے اندر. حضرت میں نے کہا وارث و میراث, میں نے صرف مثال اسی لیے دی تھی اور وہ خطبے کی طرف آپ لوگ لے گئے کہ میں نے مثال دی, لباس کی مثال اس لیے دی تھی کیونکہ مولا نے مثال دی ہے. تو میراث ہے قرآن, میراث ہے وارث سے سمجھیں کہ میراث کیا ہوتی ہے. حضرات اگر میراث کسی ایسے کے پاس چلا جائے جو مستحق نہ ہو, میں کسی کو اپنی انگوٹھی دوں کبھی تحفے میں ہدیے میں رکھ لیجیے, انہیں احساس نہیں کہ کتنی قیمتی ہے, مثال کے طور پہ وہ کبھی یہاں رکھ دے کبھی وہاں رکھ دے کبھی ادھر پھینک دی کبھی ادھر پھینک دی, میری اگر نگاہ پڑی کہ بھئی میری انگوٹھی کا یہ حال ہو رہا میں اٹھا کے چل دوں. توجہ ہے حضرات, کبھی یہاں پھینکی ہے کبھی وہاں پھینکی, کبھی یہاں گری ہوئی ہے کبھی وہاں گری ہے, میں اٹھاؤں گا کہوں گا ان کو احساس نہیں تو میں لے جاؤں. خداوند نے متعلق دیا قرآن, ان افراد نے کبھی اسے دیا کبھی اسے دیا, خدا نے کہا جاؤ اب میں تم سے علم قرآن چھین لوں گا کیونکہ یہ اپنے وارث کے پاس نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, توجہ, یہ وارث کے پاس نہیں ہے اس لیے اپنے وہ. حضرات رسول خدا نے کہا تھا اگر فلاں چیز کو پڑھ کے کسی پہ پھینک دو گے ہلاک ہو جائے گا, لوگ کہہ رہے ہم نے تو پورا قرآن پڑھ دیا. بیمار کو شفا نہیں ہوتی, زمین وقتیا بہل ارد وکل محبل ہوتا, زمین سکڑ جائے گی مردے زندہ ہو جائیں گے کہ ہم نے تو پورا قرآن پڑھ دیا زندہ نہیں ہو رہا. وہاں علی نے ٹھوکر لگائی, حضرت چلو زندہ کرنا تو حضرت عیسیٰ نے بھی کیا تھا لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا تھا وقت نہ آیا ہو اور مر گیا, اور وہ بھی تلوار سے نہیں. لوگوں نے کہا کہ اچھا علی کہتے ہیں کہ میں بغیر دیکھے ہوئے کو کام نہیں کرتا, ایک آدمی سے کہا کہ کفن پہن لے, علی کو دھوکہ دینا. حضرات یہ دھوکہ اسے دے رہے تھے, اب آپ کہیں گے قصور اس کا کیا تھا, نہیں حضرات جو علی کے اوپر شک کرے اس کا یہی اثر ہے. لے کے آئے ایک مرتبہ کہا یعنی جنازہ پڑھا دیجیے, آپ نے جنازہ پڑھا دیا, اب سب کے سب ہنس رہے ہیں پیچھے جنازہ کوئی بھی نہیں پڑھ رہا. مولانا نے کہا کیا بات ہے کی اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے جنازے کے اندر؟ کہا یعنی آپ نے دیکھا ہی نہیں جنازہ پڑھا دیا. کہا دیکھا تم نے نہیں ہے, میں نے دیکھ کے پڑھایا ہے. ایک مرتبہ سب نے کہا کپڑے کو ہٹایا کفن کو ہٹایا, اب جو دیکھا تو مردہ تھا. کہا یعنی کیا ہوا؟ کہا میں نے کہا تھا مت بلوا, جب میں نے کہا خدا نے روح قبض کر لی. یہ وارث ہے جو قرآن کا وارث ہو ایسا ہوتا ہے. حضرت وارث و میراث کے اندر
اب دیکھیں میراث اگر کہیں ایسی ادھر ادھر چلی جائے نا وہ اپنا حق میں نے کہا واضح نہیں ہو پاتا کہ میراث کیا شے ہے. اب بہت سے افراد کے پاس گئی میراث انہوں نے کبھی پہنی جیسی میں پہنی جیسی بھی رکھی اپنے پاس رکھی میراث کی قدر نہیں تھی. اب وہ میراث کیا ہوئی حضرات؟ اگر ایک بچہ کسی ایسے گھر میں پل رہا ہو جو اس گھر کا نہ ہو اور جوان ہونے کے بعد اسے پتا چلے کہ نہیں میرے وارث یا میرے والدین وہ ہیں, تو جب تک تو اس کو وہ نہیں جانتا ان لوگوں کو تب تک تو وہاں رہے گا, لیکن جب اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ وہاں واپس آ جائے گا کہ جو اس کے وارث ہیں اس کے والدین ہیں. حضرات یہ قرآن انہی ہاتھوں کے اندر چل رہا ہے اس لیے نہیں کہ نہیں جانتا میرا وارث کون ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ادعائے میراث کر دیا دعویٰ کر دیا کہ یہ ہماری میراث ہے. مولانا نے کہا تم رکھے رکھو اپنے پاس, ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرا بیٹا مہدی آئے گا, اس وقت قرآن اپنے سارے خزانے کھول دے گا بتائے گا دیکھو مجھ میں کیسے کیسے راز چھپے ہوئے تھے. سلام پڑھیں گے اونچی آواز سے تھوڑا تھوڑا آگے دے دیتے ہمت کریں گے. پھر بھی بعد والے صلاح کے دفعہ فرمائیں حضرت. یہاں پہ ایک واقعہ ذہن کے اندر آیا ہے, شاید میں نے پہلے سنایا ہو بلکہ یقیناً سنایا ہوگا, لیکن بہرحال اس واقعے کو پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے, خصوصاً وہ افراد جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ 25 سال خاموش رہے. اور ہمارے ہاں اس وقت لندن میں بڑے شد و مد سے اس کو ٹیلی ویژن پہ پیش کیا جا رہا ہے بعض ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کی طرف سے, اگر حق تھا تو 25 سال خاموش کیوں رہے؟ اگر تو پھر علی جیسا شیر خدا تلوار چلانے والا. میں دو اس کے جواب دوں گا, ایک تو پہلا ایک علمی جواب ہے اور ایک کھلی جواب ہے, انشاءاللہ تعالی دونوں پہ غور کریں گے. 25 سال تلوار کیوں نہیں اٹھائی حضرات؟ پھر آپ نے مانا نا 25 سال تلوار نہیں اٹھائی, تو مان لیا 25 سال تلوار نہیں اٹھائے. وہ کہتے ہیں نہیں راضی تھے تبھی تلوار نہیں اٹھائے, نہیں یہی علامت سے ناراض تھے. وہ علی جو سب سے پہلے غزوے سے لے کے آخری غزوے تک ہر جنگ میں سب سے آگے نظر آئے, ہر سریے میں سب سے آگے نظر آئے, وہ علی 25 سال گھر میں بیٹھا رہے, آیا ذوالفقار ٹوٹ گئی تھی یا علی لڑنا بھول گئے تھے؟ اگر شک ہو تو 25 سال کے بعد جمل میں دیکھ لو, صفین میں دیکھ لو, نہروان میں دیکھ لو, نہ ذوالفقار گئی نہ شداد, بلکہ مولا کا جملہ نہج البلاغہ کا خطبہ پیش کرتا ہوں, ایک خطبے کے صرف چند جملے سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں او معاویہ, میں کہنا نہیں جا رہا تھا نکل گیا, ایک منٹ لگا کہا کہ تو اپنا ہم سے مقابلہ کرتا, یاد رکھ وہ جب تلوار میرے پاس بدر و حنین میں تھی آج بھی باقی ہے, نہ قوت بازو ختم ہوئی ہے نہ ذوالفقار کی تیزی میں کمی آئی ہے, اگر تجھے شک ہے تو آ جا جیسے تیرے بڑوں کو اڑایا تھا, آج بھی علی شیر ہے, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر رہتا ہے. واق سیف و مائی وہی جو تلوار میں نے بدر و حنین میں چلائی تھی نا, واق سیف و مائی وہی آج بھی میرے پاس ہے, اور اگر تجھے شک ہو تو قوت بازو کو دیکھ لے, ادھر سے تو آ جائے ادھر سے میں آ جاتا ہوں, مسلمانوں کو قتل کروانے کی ضرورت نہیں, ہم فیصلہ کر لیتے ہیں آپس میں. اگر تو سمجھتا میں بوڑھا ہو چکا ہوں میری سفید ریش کو مت دیکھنا, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو گھاس نہیں کھاتا. نہیں حضرات یہ اردو میں گھاس کہنا کسی اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مولانا کا اگر ہے اس نے فوراً خط پیش کیا کہ امر آس, امر ابن آس, اب یہاں تو سب سمجھ جائیں گے نا اگر پہنچ گئے ہوتا. بالکل سوچ کے رکھا تھا اس کی ماں باپ نے نام. پہنچ گئے ہو تو پہنچ گئے, کہا امر آس یہ علی نے خط لکھا. کہا کیا لکھا؟ کا مضمون یہ ہے میرے نام پہ لکھا اور کہا کہ اگر مقابلہ کرنا چاہتا ہوں ادھر سے تلوار لے اور ادھر سے میں آ جاتا ہوں, ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. کہا بات تو بہت اچھی ہے. ہمارے ابن عاص نے کہا, کہا بات تو بہت اچھی ہے. کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں, بے وقوف میں بھی نہیں. یعنی ایک دوسرے سے بھی مخلص نہیں تھے. کہا مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں. تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ذوالفقار سے جا کے مقابلہ کروں گا؟ کبھی نہیں, ہرگز نہیں. میں جانتا ہوں وہ شیر خدا ہے, یہاں سے جاؤں گا وہاں سے لاش آئے گی. میں جانتا ہوں مقابلہ نہیں کروں گا. سوچ رہا جواب کیا لکھوں, تجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جواب کیا لکھوں. یہ نہیں کہہ رہا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. حضرات یہ ہے امیر المومنین, شجاعت علوی یہ ہے کہ جس طرح سے حضرت میں نے کہا نا کہ وارث ایسا ہوتا ہے. اب جو میں نے کہا ایک جواب یہ کہ مولا کا 25 سال خاموش رہنا اگر ذہنوں میں ہو, یہ اس بات کی علامت ہے کہ راضی نہیں تھے. اگر پہنچ گئے ہوں, یہ 25 سال خاموش بیٹھنا اس بات کی علامت ہے. اور کیا اس دوران جنگیں نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ 25 سال میں یہ جو اسلام یعنی زمین کشائی جتنی ہوئی ہے وہ انہیں 25 سالوں میں ہوئی ہے. تو اتنی جنگیں ہو رہی ہیں, ایران فتح ہو رہے ہیں, ترکی ہو رہا ہے فتح, نہ جانے کہاں تک. البتہ اختلافی ہے کہ بھائیوں نے لکھ دیا ایران کے لیے, لیکن ہمارے بڑے بڑے محققین نے مخصوصاً سید عبدالرزاق مکرم نے پوری تحقیق لکھی ہے کہ امیر المومنین نے ایران فتح کیا تھا. اور یہ جتنی بھی رشین سٹیٹس ہیں جہاں پہ آج تشیع زیادہ ہے, آذربائیجان میں اکثری تشیع کی ہے, اور جہاں جہاں پہ بھی آج آپ کو اکثری تشیع کی ملتی ہے, شیعہ ملتے ہیں, وہ سارے امیر المومنین کے فتح کردہ تھے. یہ سید عبدالرزاق مکرم کی پوری تحقیق ہے. میں ایک صرف جملے میں ان کی نچوڑ پیش کرتے تحقیق کو, لیکن بہرحال تفصیلات میں نہیں جا سکتا. فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علاقے ہیں, لیکن بہرحال یہ 25 سال مولا نے تلوار نہیں اٹھائی, بالکل تلوار نہیں اٹھائی. حضرات یہاں پہ بڑا مشہور معروف واقعہ ہے جو میں نے کہا میں نے پہلے پیش کیا ہوگا, جس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے. 25 سال مولا کی خاموشی کیوں ہے؟ حضرات عدالت علوی کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو جہاں پہ مولا نے بہت سے فیصلے کیے ہیں, وہاں پہ ایک فیصلہ ہے کہ ایک ہی بچے کو 2 مستورات لے کے آئی ہیں, دونوں نے ادعا کیا ہے, دونوں نے دعویٰ کیا ہے یہ بچہ میرا ہے. واقعات بہت سے ہیں, ملتے جلتے واقعات ہیں. ایک جگہ پہ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, دونوں کہتی ہیں بیٹا میرا ہے, بیٹی دوسرے کی. وہ واقعہ نہیں, ایک واقعہ جہاں پہ 2 مستورات اور ایک بچہ ہے, دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے. امیر المومنین کے پاس لے کے آئے, حضرات مولا کے پاس آنے کے بعد کہا, دونوں نے کہا بچہ میرا ہے. یا علی یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے لیکن بچہ تو میرا ہے. دوسرے نے کہا نہیں, یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ہے, بچہ میرا ہے. مولا نے کہا آپس میں فیصلہ کر لو اس سے پہلے کہ میں فیصلہ دوں. اب دونوں کا ذہن بہت تشویش میں آ, لیکن دونوں پھر بھی کہہ رہی ہیں نہیں بچہ میرا ہے. مولا نے فوراً جناب قمبر اپنے غلام کو حکم دیا, کہا قمبر بچے کے 2 ٹکڑے کرو, دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو. حضرات اگر کوئی آج جیسا کوئی ہوتا کہتا مولا بچے کا کیا قصور ہے, دودھ پیتا بچہ نہیں ہے. حضرات بچے کا کیا قصور ہے یہ بتائیے, ان دونوں میں سے کسے قتل کروں؟ لیکن حضرات وہ تھے جناب قمبر جنہیں مولا کے حکم پہ کوئی شک نہیں تھا. کہا مولا اگر آپ نے حکم دیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے تو بچے ہی کے 2 ٹکڑے صحیح. ایک مرتبہ تلوار کو حمال سے نکالا, آگے بڑھے, ابھی چلانا ہی چاہتے تھے, انہی دونوں میں سے ایک خاتون بولی, یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے, اسے دے دے. نہیں حضرات, کیا یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ماں نہیں ہوں, اس نے کہا بچہ مجھے نہیں چاہیے اسے دے دیں. مولا نے ایک مرتبہ کہا یہ جو کہہ رہی ہے کہ بچہ اسے دے دیں یہی ماں ہے. نہیں غور کیا حضرات, کہا یہی ماں ہے. کہا کیسے پتا؟ کہا کیونکہ ماں یہ کہتی ہے بچہ میرے پاس رہے نہ رہے, زندہ تو رہے. بس میرے مولا نے خلافت سے یہی کیا, کہا خلافت کسی کے بھی پاس رہے اسلام زندہ رہے. جہاں مرضی خلافت رہے اسلام کی زندگی چاہیے, کیونکہ مولا باپ تھے اور دوسروں کو کوئی پرواہ نہیں تھی, کیونکہ ان کا کوئی خلافت کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں تھا جو باپ والا رشتہ ہو. وہ سوتیلے تھے, سوتیلے بھی نہیں تھے. اب کیسے پیش کروں, اردو کے الفاظ محدود ہیں. حضرات بس یہ سمجھ لیجئے, اگر آج آپ کو اسلام میں طالبان نظر آئیں, دہشت گرد نظر آئیں, سمجھ لیجئے کہ کسی ایسے نے اسلام کے مسلمانوں کی تربیت کی ہے جس نے پرواہ نہیں کی. کوئی دہشت گرد بنتا ہے تو بنے, کوئی طالبان بنتا ہے تو بنے, مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے تو اپنی کرسی چاہیے. مجھے خلافت کے غاصب آ رہے تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پورے کی پوری ایک نسل کو تباہ کر دیا. حضرات یہ ہے خلافت, جب غیر کے ہاتھ میں چلی جائے تو اس کا بیڑا غرق کر دیں. وارث امیر المومنین, قرآن کے وارث امیر المومنین ہیں. حضرات اگر غور کریں گے, میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ یہ جو پوری بحث اس کا اگر نچوڑ صرف دو جملے سنیں گے تو یہ پوری کی پوری قرآن کی یہ جو میراث ہے اس کے وارث علی بن ابی طالب، اور وارث افضل ہوتا ہے، میراث مفضول ہوتی ہے. حضرات یہ اگر علماء کی تحقیقات دیکھیں اس کے اوپر کہ جو کچھ اس پہ لکھا گیا، اس پہ کام کیا گیا، اشرے کم ہیں، انسان پڑھتا چلا جائے اس کو انسان کو واضح نہیں ہوگا میرے مولانا نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس اسلام کو بچانے کے لیے. اگر کوئی اور ہوتا وہ کہتا نہیں اسلام اگر جاتا چلا جائے. آئیے ذرا دیکھیں والفجر ولیالن عشر، یہ جو ہے نا فجر، اس کے متعلق 30 سے زیادہ اقوال نقل کیے علماء نے، اور جب زیادہ اقوال آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات بات کو بہت زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. والفجر، فجر کی قسم، یا صبح کی قسم، ولیالن عشر اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر دو کی قسم ایک کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو، حل فی ذلک قسم الذی حج، کیا ان قسموں کے اندر عقل والوں کے لیے کچھ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ یہ پانچویں آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو چار پہلی آیات ہیں، والفجر ایک آیت ہے، ولیال عشر دوسری، والشفع والوتر تیسری، واللیل اذا یسر چوتھی، ان چار آیات کے اندر کوئی نہ کوئی، یہ بلکہ چار کی چار آیات میں اتنی کوئی اہم بات ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کیا ان چار قسموں کے اندر عقل والوں کے لیے کوئی سوچنے کی چیز نہیں ہے؟ والفجر، صبح، اب بہت سے جو اقوال میں آپ کو پیش کروں گا، صبح کون سی صبح ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا صبح اسلام، والفجر یعنی صبح اسلام کی قسم کھا رہا خدا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صبح اول محرم ہے، کچھ کہتے ہیں صبح اول ذلحج ہے، کچھ کہتے ہیں صبح اول ماہ رمضان ہے. کون سی صبح؟ آج تک اختلاف ہے، 30 سے زیادہ اقوال ہیں. والفجر، کچھ کہتے ہیں فجر کی وقت کی قسم، فجر کی نماز کی قسم، بہرحال کوئی فجر ایسی ہے جس کی خدا قسم کھائے اور اتنی اہمیت دے کہ پوری مکمل آیت بنا دے. والفجر، جس طرح سے خدا نے کہا والعصر، حضرات کوئی عصر بھی تلاش کریں، کوئی فجر بھی تلاش کریں، کوئی عصر ہو کوئی فجر ہو، دونوں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں یہ ایک ہی دن کی عصر بھی ہو فجر بھی ہو، ایک ہی دن کی فجر بھی ہو ایک ہی دن کی عصر بھی ہو. حضرات فجر کی قسم ہے، والفجر ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم. کون سی 10 راتیں ہیں پیش کروں؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں جن میں ایک شب قدر ہے، کچھ کہتے ہیں کہ خدا مند متعلق کہا کہ 30 لیلہ، خدا نے جناب موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وہ 30 ماہ ذقادہ کی راتیں تھیں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ہم نے 10 راتیں بڑھا دیں، فَكَانَ مِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ، جناب موسیٰ کی مقات 40 یوم، 40 دن مقات بن گئی. وہ کیا تھی؟ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، وہ جو اللہ نے 10 راتیں بڑھائی تھی، کہاں اللہ نے یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی ہے وہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. توجہ ہے حضرات کی، میں سارے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت 10 راتیں، کہا کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہو سکتی ہیں، کچھ نے کہا اول ماہ رمضان کی 10 راتیں ہو سکتی ہیں، خدا کی قسم سب نے لکھا ہے ہو سکتا ہے یہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہوں. سب سنی شیعہ علماء نے لکھا بڑے تاکید کے ساتھ، اور سب کہ ہو سکتا ہے یہ محرم کی پہلی 10 راتیں ہوں، کسی نے لکھا نہیں کیوں. حضرات اب فجر بھی تلاش کرتے جائیے گا، عصر بھی تلاش کرتے جائیے گا. اب کہا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر دو کی قسم، تا کی قسم، جف کی قسم اور تا کی قسم، دو کی قسم اور ایک کی قسم، والشفع والوتر دو کی قسم اور ایک کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. حضرات تلاش کیجئے، بہت سے اقوال آئے آئمہ علیہ السلام کے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ مولا یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، سارے اقوال ہیں. میں نے کہا 30 زیادہ اقوال، اب آئیے ذرا دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. کٹھے امام سے کہا گیا، امام سے کہا کہ مولا ذرا بتائیے یہ کون ہے، امام نے کہا کہ قرآن کی ایک ظاہر، بارے میں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے اور ایک باطنی تفسیر ہوتی ہے. ظاہر یعنی جو اپیرنٹ ہوتا ہے، جو کھلا ہوا ہے، جو آشکار ہے، جو سب کے سامنے ہے، کا ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے، چھپی ہوئی تفسیر ہے، ظاہر اور ہے باطن اور ہے. پھر کہا وہ جو باطن ہے نا اس کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ باطن کے 70 باطن ہیں، ظاہر ایک ہے باطن 70. امام نے کہا جو تم نے سب کچھ سنا ہے وہ سب ظاہر ہے. توجہ کیجیے گا حضرات، جو کچھ اب تک سنا، جتنے اقوال سنے ہیں وہ سب ظاہر ہے. امام نے کہا باطن کی ایک تفسیر سن لو، کول فجر، یہ 12ویں امام ہے. کہا جب بھی کہا جائے نا ول فجر، فجر کی قسم، تو کہا وہ ہمارا 12واں. اور کہا ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. کہا یہ حسن مشتبہ سے حسن عسکری تک 10 امام. فجر 12ویں امام ہے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں حسن مشتبہ سے حسن عسکری تک 10 امام، حسن سے حسن تک. والشفع والوتر، 2 کی قسم اور 1 کی قسم. کہا 2 ہیں علی و بطول، وتر 1 ہے رسول خدا. کہا خدا نے 4 آیتوں کے اندر 14 کی قسم کھائی ہے. کہا واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ ڈھل رہی ہو. کہا یہ جو رات ہے نا، ایک کے بعد ایک جو امام شہید ہوتا رہا. کہا یہ ڈھلتی ہوئی راتوں کی قسم. کہا یہ جو ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہے. حضرات میں بھی مساجد کی طرف نہیں ہے، 5 منٹ اور لوں گا. میں جانتا ہوں کہ آج ابھی ایام ہے حضرات، میں نے کہا نا کہ مساجد کے ایام ہیں. حضرات سنیں گے، صرف 2-4 منٹ مجھے اور دیں گے. یہ قرآن کی بڑی عجیب و غریب آیات ہے. سورہ فجر کو میں نے کہا نا سورہ سید الشہداء کا سورہ ہے. حضرات 10 راتیں کوئی ایسی تلاش کریں جہاں حسین ہو، اور 2 اور 1 کوئی ایسے ہوں کہ جو حسین سے وابستہ ہوں. حضرات یہ 10 راتیں آپ کو عجیب و غریب محرم کی راتیں ملیں گی. پوری کائنات کے اندر ان 10 راتوں میں جتنا اسلام پھیلتا ہے کبھی نہیں پھیلتا، جتنا قرآن و اہل بیت کی محبت و مودت پھیلتی ہے اسی رات میں. ان 10 راتوں کی آپ پوری کائنات میں نہ جانے کیسی عجیب و غریب اس کی کیفیت ہے، بابرکت یہ 10 راتیں ہیں. کہ آج اگر اسلام مرہون منت ہے، اسلام کے اگر محسن ہے، اگر اسلام و قرآن پھیلا ان 10 راتوں کی وجہ سے، یہ کسی حسین ابن علی کا اسلام پہ احسان ہے، یہ آج حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ آج یہ سب کچھ پوری دنیا کے اندر ذکر اسلام باقی ہے، ذکر قرآن. حضرات بڑے بڑے محققین نے لکھا کہ اگر حسین ابن علی میدان کربلا میں قربانی نہ دیتے تو حتیٰ یہ جو اہل سنت کا لا الہ الا اللہ ہے، یہ ظاہری لا الہ الا اللہ، یہ ظاہری لا الہ الا اللہ بھی نہ ہوتا. یہ ظاہری لا الہ الا اللہ بھی اگر نہ دیتے قربانی جناب سید الشہداء. حضرات ہم اسے کل ایک دو افراد نے درخواست کی تھی کہ جو میں نے کل واقعات شروع کیے تھے. میں حضرات موضوع اتنا وسیع ہے سورہ فجر کا کہ اس کو اگر پھیلانے پہ آئیں تو اس کو پورے کے پورے ہر واقعے کو پورا مکمل ہم پیش نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہ زیادہ سننا چاہتے تھے اور ان واقعات کو تفصیل سے پیش کریں. غدیر سے متعلق جو بیعت لی گئی تھی، حضرات میں نے کہا تفصیل میں آپ میں نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کل کچھ اور واقعات کی طرف اشارہ کروں گا. بہرحال جیسا بھی ہوا، کچھ ایسے تاریخی واقعات ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جس انداز سے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروایا ہے کسی اور کا نہیں کروایا ہے. ہر مقام پہ تعارف کروایا ہے. بیعت کا مطالبہ انہی سے کیوں، کسی اور سے کر لیا ہوتا؟ یہ بیعت کا مسلسل مطالبہ پہلے سے لے کے آخر تک، یعنی سب سمجھتے تھے سب کے سب ایسے ہی ہیں، بس ان کی اگر بیعت ہو جائے تو سب کی بیعت ہے. یہ مطالبہ بتا رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہیں. یہ مطالبہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہیں. حضرات جناب سید الشہداء سے بھی کہا، یزید نے کیا کہا، کس کو بھیجا؟ ولید ابن عقبہ اور یہ بہرحال مروان ابن حکم، دونوں بنو امیہ سے ہیں، اور دونوں کا نام لے کے آئمہ علیہ السلام نے لعنت کی ہے. اور یعنی کچھ کا اتنا بڑا جرم ہوگا کہ آئمہ نے باقاعدہ نام لے کے بتایا. بہرحال کچھ کی مصلحت یہ تھی کہ اس وقت نہ بتایا جاتا، کیونکہ زیادہ ان کے ماننے والے تھے آئمہ علیہ السلام، نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ماننے والوں کے لیے مسائل پیش آئیں، اس لیے آئمہ نے بتایا نہیں ہے، اپنے خاص حلقوں میں بتایا، کھل کے نہیں کہا. لیکن کچھ کا کھل کے نام لے کے لعنت کی ہے، جن میں سے مروان ایک ہے، ولید ایک ہے. مروان ولید دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گورنر ہے کوفے کا، دوسرا بہرحال بنو امیہ سے ہیں. آیا پیغام لے کے کہ معاویہ مر چکا ہے، اور جناب سید الشہداء سے بیعت کا مطالبہ کیا. حضرات واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا. ایک مرتبہ کہا مروان ابن حکم نے کہا حسین ابن علی آپ یزید کی بیعت کر لیجیے. آپ نے کہا کہ اگر یہ بیعت تیرے نزدیک اتنی ہی مقدس ہے تو تو یہ رات کی تاریکی میں ایک گھر کے اندر چھپے ہوئے دروازے بند کر کے بیعت کا مطالبہ کیوں کرتا؟ کل ذرا مجمع عام میں مسجد نبوی کے اندر سب کے سامنے بیعت کا مطالبہ کر، روزے روشن میں مدینے کی سڑک پہ مجھ سے مطالبہ کرنا، پھر میں جواب دوں گا بیعت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. یہ رات کی تاریکی میں بند حجرے میں مطالبہ کیسا؟ نہیں حضرات، بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ ولید نے اشارہ کیا، یہ جو وضو کے اندر آ گیا، نہیں حضرات، یہ جو وضو میں آ گیا ہے نا، یہ وہیں سے اضافہ ہوا تھا. جو وضو کر رہا تھا اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ تھا یعنی ابھی قتل کر دو. ایک مرتبہ حسین کو جلال آیا، علی کا بیٹا تھا، جلال آ گیا، یہ اپنا زرقا. بڑا کم ایسا موقع آیا جہاں رسول یا آل رسول نے ماں کا نام لے کے پکارا ہو. اتنا جلال دلایا کہ مولا نے ماں کا نام لیا، کہ یہ اپنا سرکا اور سرکا کے بیٹے، تو میرا قتل کرے گا یا یہ مت سمجھنا میرے بازو میں دم نہیں. اگر جڑا تھا یہیں پہ، ایک مرتبہ آواز کیا بلند ہونا تھا، جناب عباس آ گئے. واقعہ ذہنوں کے اندر ہے، کہا کہ مولا کیا بات ہے، آپ کی کبھی اتنی آواز بلند نہیں دیکھی. کہ عباس جنگ کی ضرورت نہیں، ہم واپس جائیں گے. حضرت ایک مرتبہ اگلا دن واپس نمودار ہوا، دونوں سمجھتے تھے حسین سے مطالبہ. حضرت توجہ ہے میرے ساتھ، میں مصاحب کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں لیکن صرف دو جملے صرف پیش کروں گا. حضرت ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے دن میں مطالبہ کیا گیا، کہا کہ اے فرزند رسول، رات آپ سے کہا گیا تھا کچھ؟ امام نے کہا پورا بتا کیا کہا تھا، تاکہ کسی کے ذہن میں شائبہ نہ رہے، پتہ نہیں کیا کہا تھا حسین نے، اتنا غضب دکھایا. امام نے کہا پوری بات دہرا. کہا کہ فرزند رسول، اگر بیعت کر لیں. اب میں لہجہ بہت دھیما کرنے کے بعد اس نے کہا، مولا نے کہا ایک مرتبہ سب کے سامنے، کہا کس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ جب امام نے اونچی آواز سے کہا کس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے، مجمع جمع ہونے لگا، سب سمجھنے لگے کہ حسین اشارہ کر رہے ہیں، سب سمجھ گئے. کہا کس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے؟ کہا یزید ابن معاویہ. بس یہ جملہ کہنا تھا، کہ یزید ابن، کہا یزید ابن معاویہ معلنن بالفسق، جو کھلا کھلا فسق فجور کرتا ہے. امام نے بہت تفصیل سے اس کے سارے رضائل کو پیش کیا، بڑا تفصیل سے پیش کیا. کہا کہ وہ جو ایسا ہے، جو بندروں کو نچاتا ہے، جو محرمات کو حرام کو حلال قرار دیتا ہے. امام نے بڑے تفصیل سے، اور بہت سے ایسے جملے ہیں کہ جو بڑے، یعنی میں مثال کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ مولا نے بڑے عجیب انداز سے پیش کیا. اس کے بعد کہا، کہا سن لے، آخری جملہ کہا، کہا سن لے، زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے، آسمان اور زمین ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرات نے غور کیا، سارے مجمع پہ مولا نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کہا مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا میرا بابا علی، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، جن پہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ بیعت کا دھبا لگانے کی کوشش کر رہے تھے، مولا نے ایک جملے سے کہا یہ دھبا اپنے پاس رکھو، مجھ جیسا ان جیسوں کی. امام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کبھی نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، حسین کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا. کہا مجھ جیسا، تاریخ کے اندر الفاظ سب ہو گئے، سب نے لکھ دیا حسین نے یہی کہا تھا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حضرت یہ عجیب و غریب انداز سے جناب سید الشہداء کا، کہا مجھ جیسا کبھی بھی حق کبھی باطل کے سامنے جھک جائے، کہ اگر میں تسلیم ہو جاؤں تو یہ میرا ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ میرے بابا علی کا ہے، یہ میرے نانا رسول خدا کا ہے. خدا کی قسم یہاں تک کہا یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، کبھی ابلیس کے ہاتھ سے نہیں مل سکتا. کہا یہ کبھی تسلیم، حق کبھی باطل پہ تسلیم نہیں ہو سکتا. وَإِذَا بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِمْ مِثْلَ يَزِيد فَعَلَى الْإِسْلَامِ السلام، اگر امت مسلمہ کے حاکم اور فرما روا کا نام، رہبر و لیڈر کا نام یزید ہوگا تو امام بڑا عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں، کہا پھر سب سے پہلے اسلام کو خدا حافظ میں کہوں گا. مولا آپ اسلام کے وارث؟ کہا ہاں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا لیڈر ہو تو میں خود اسلام پہ باقی نہیں رہوں گا، دوسروں سے کیا کہوں گا اسلام پہ باقی رہوں. کون اسلام؟ جس کا لیڈر ہے یزید ابن معاویہ. آپ نے غور کیا مولا نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. مثل لائیو بائیو مثل. حضرات دن گزرتے گئے، 27 رجب کے امام چلے مکے پہنچے، مکے میں آنے کے بعد امام نے بڑے عجیب و غریب خطبے دیے، تعارف کروایا، قائم حاجیوں ہزاروں کا مجمع تھا، دسیوں ہزار لوگ موجود تھے وہاں پہ، رسول خدا کے غلام انس موجود تھا، انس ابن مالک. نہ جانے کس انداز سے جناب سید الشہداء نے کہا، اپنا تعارف کروایا، کہا کہ میرے نانا نے میرے متعلق یہ فرمایا تھا، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، آیا تطہیر میرے لیے ہے، آیا مودت میرے لیے ہے. آیتوں کو پیش کیا، حدیث کو پیش کیا، سب لوگ سن رہے ہیں تعجب کر رہے ہیں، سن رہے ہیں تعجب کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معاویہ کا طولانی ترین دور گزر چکا تھا، جس نے امیر المومنین سے متعلق یہ مشہور کر دیا ہو کہ نماز نہیں پڑھتے. لوگ کہہ رہے ابھی تم نے بتایا تھا نماز نہیں پڑھتے ہو، تم کہہ رہے ہو کہ سجدے میں شہید ہوئے. آپ نے غور کیا، تاریخ گواہ ہیں، ایک حسین ابن علی ہیں جن سے ایک بھی فقہی موضوع پہ حدیث نہیں ہے، واحد امام ہمارے، یعنی لوگ امام کی طرف رجوع کرتے ہی نہیں تھے. امام کی بہت بڑی مظلومیت ہے. اس دور میں جب امام نے اپنے فضائل بتایا نا، مناقب بتایا، میدان عرفات میں منا میں بتایا کہ میں کون ہوں، لوگ تعجب کرنے لگے، یہ نواسا رسول ابھی تک زندہ ہے، اس کے اتنے فضائل و مناقب ہیں. امام نے تعارف کروایا، وہاں پہ جب لوگ تعجب کرنے لگے کہا کہ غلام رسول خدا کا موجود ہے، اس نے ہمیں نہیں بتایا. لوگ غلام کو جانتے تھے، نواسے کو نہیں جانتے تھے. ہمیں مسائل کیسے پیش کروں آپ کے سامنے. امام نے ایک مرتبہ غلام کی طرف اشارہ کیا، کہا انس ذرا لوگوں کو بتا، کیا تو نے میرے نانا کو نہیں بتایا، نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ بیان کیا. بوڑھا ہو چکا تھا انس. ایک مرتبہ کہا فرزند رسول مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. امام کو ایک مرتبہ جلال آیا، کہا پروردگارا اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اسے معاف فرما، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کے چہرے پہ آثار نمودار فرما. اب جب وہ مدینے واپس گیا تو لوگوں نے کہا انس تجھے کیا ہو گیا، اب تیرے چہرے سے ایسی کراہت آنے لگی ہے کہ لوگ فرار کرنے لگے ہیں، بچے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، کیا ہو گیا تجھے؟ کہا مجھے حسین کے ایک جملے نے غارت کر دیا ہے. ایک جملے نے حسین کے، نہ جانے کتنا دل ٹوٹا ہوگا زہرا کے بیٹے کا. کیسے پیش کروں؟ بولا کتنا آپ کو شدت سے محسوس ہوا ہوگا. چند جملے آدم صاحب کی طرف پیش کروں گا جناب سید الشہداء سے متعلق. نہ جانے کیا کچھ جناب سید الشہداء کے ذہن میں آ رہا ہوگا. ترمذی نے یہاں تک، اہل سنت کا راوی ہے مورخ محدث ہے، اس نے یہاں تک یہ جملہ لکھا ہے، کیا 3 برس کے تھے حسین؟ قسمت کا تقاضا نہیں رکھا اس نے، لیکن پھر بھی روایت نقل کی ہے، کہ 3 برس کے تھے. نانا سے ضد کرنے لگے، نانا میں اس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں، نام مرتجز یا دلدل ہے. میں کہوں گا نہیں تو نہیں سمجھا، امام یہ بتا رہے تھے میں وہ ہوں جو تفلی میں رسالت سے ضد کر سکتا ہے. کہا نانا میں گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ بیٹا یہ کسی کو سواری نہیں دیتا سوائے میرے اور آپ کے بابا کی، یہ کسی کو سواری نہیں دیتا تھا. کہا نانا میں سوار ہونا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سارے صحابہ کا مجمع، پیغمبر اسلام نے 3 برس کے بچے کو اٹھایا اور اس گھوڑے پہ بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد پیغمبر نے لجام فرس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹنا شروع کیا، ایک مرتبہ پیچھے ہٹ کے مسکرانا شروع کیا. صحابہ کہتے ہیں دندانے پیغمبر اسلام نظر آنے لگے، اتنے پیغمبر مسکرائے. کہا یا رسول خدا کیوں اتنا خوش ہیں؟ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا نواسا لگتا کیسا ہے، میرا نواسا گھوڑے پہ بیٹھا کیسا لگتا. ادرک مل اللہ. اس کے بعد پیغمبر اسلام میرے پاس دیکھیے گا، پیغمبر نے دیکھا، اس کے بعد زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے. کہا یا رسول خدا ما یبکیک یا رسول اللہ، اے رسول خدا کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ کہا کل یہی نواسا ہوگا، یہی گھوڑا ہوگا، مدینہ نہیں کربلا ہوگا، یہ نصرت تو پکارے گا کوئی نہیں آئے گا. مجھے وہ وقت یاد آ گیا. یا رسول خدا بڑا شدت سے آپ نے گریا کیا، بڑا روئے پیغمبر، بہت روئے. حضرت مل اللہ، آج مجھ سے کہا گیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر سے متعلق پیش کروں، سنیں گے؟ ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہیں، پیغمبر اسلام کسی بچے کو گود میں بٹھا کے بہت سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، بہت پیار کر رہے تھے. پوچھا یا رسول خدا کیا بات ہے، اس بچے کو اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا لحب ہی لولدی الحسین، یہ جو اس کو میرے نواس میرے بیٹے میرے نواسے حسین سے محبت ہے، اس وجہ سے اسے اتنا پیار کر رہا ہے. کہا یا رسول خدا کیسے پتا اسے کتنی محبت ہے؟ کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم میں نے مالک سبتین فی فضائل الحسن والحسین میں یہ روایت آج دیکھی. یہ آج دو دن کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، سارے کے سارے سارے فضائل مسائل کو دیکھ رہا ہوں مسلسل مقاتل. مالک سبتین میں مرحوم حائری نے لکھا، کہا ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں سے میرا نواسا حسین گزر جاتا ہے یہ اس کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کے چومتا بھی ہے آنکھوں سے بھی لگاتا، چومتا بھی ہے آنکھوں سے بھی لگاتا. میں نے خود دیکھا مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا. یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے اپنے بالا خانے پہ تھے جب ایک مرتبہ سنا کہ علی کے ساتھ حسین بھی آ رہے ہیں، بالا خانے پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں انتظار میں ہیں. کچھ مورخین نے محدثین نے لکھا کہ چھت سے گر گئے، زخمی ہو گئے. جیسے جناب میں حسین پہنچے کہا بابا میں دعا کروں گا آپ آمین کہیے گا. نہ جانے حسین کو کتنی محبت ہے، نہ جانے کتنی محبت ہے حبیب سے. کہا کہ پروردگار سے صحت کاملہ دے دے. بچہ اٹھ کے بیٹھا قدموں کے بوسے دیے، کہا مولا آپ آ گئے. یہ نہیں کہتا کہ میں زخمی ہوں. اتنی محبت حضرت میں پیش کروں، اتنی محبت، اتنا عشق جناب سید الشہداء سے اپنے زخموں کو نہیں دیکھتے. میں بھی چھت سے گرا ہوں، اتنی محبت اتنا عشق ہے. حضرات جب دو محرم کو وارد ہوئے جناب سید الشہداء، ایک مرتبہ جس زلجنا پہ سوار تھے نا مرتجز، وہی پیغمبر اسلام کا گھوڑا جس کو اتنی خدا نے زندگی دے دی تھی کہ یہی رہے، جب میدان کربلا میں ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد سوال کیا، یہ زلجنا رک گیا. جیسے زلجنا رکا مولا نے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے آواز دی، کہا قادسیہ. امام نے کہا اور کوئی نام؟ کہا غازریہ. کہا اور کوئی نام؟ کہا نینوا. سات نام بتائے گئے. کہا اور کوئی نام؟ کہا کرب و بلا. امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس ایک مرتبہ زلجنا سے اترے، زمین کی خاک کو اٹھایا، مجھے نہیں معلوم مولا بتانا چاہتے تھے کہ یہیں پہ قبریں بننے والی ہیں. ایک مرتبہ جناب عباس نے بلایا، کہا کہ بھیا مولا آقا، بھائی نہیں کہتے تھے، کہا مولا آقا بطول زادی نے بلایا. کس نے بلایا تھا؟ جناب ام کلثوم نے. فوراً آئے، کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا اس زمین سے کوچ کر جائیے، یہاں مت رکیے گا، جب سے آئے میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. بھیا میری اچھی کیفیت نہیں ہے دن کی. ایک مرتبہ مولا سمجھ گئے اب کار دلاسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا ہاں ہونا یقتلونا رجالونا، یہاں ہمارے مرد مارے جائیں گے. کیسے پڑھوں مصائب کو؟ اجرکم اللہ. دو محرم کا دن ہے، میں کل پیش کروں گا، یہیں سے مصائب کل پیش کروں گا، آگے بڑھ رہا ہوں. حضرت میری طرف دیکھیے گا، سات محرم آئے نا پیاس شروع ہو گئی، سات آٹھ محرم آ گئی. ایک مرتبہ جناب زینب کبرا کے ساتھ میرے مولا بیٹھے تھے، زمین پہ بیٹھے میرا مولا، اے کاش جناب زینب کبرا نے مدینے کے حالات اس طرح سے نہ دیکھے ہوتے، نہ دیکھا ہوتا. کبھی بی بی نے دوش رسالت پہ دیکھا، کبھی آغوش بطول میں دیکھا، کبھی جناب امیر المومنین کے آغوش میں دیکھا، کبھی جناب جبرائیل کو جھولا جھلاتے دیکھا. جس بی بی نے یہ عالم دیکھا ہو نا، پھر وہ دیکھے میرا بھائی بھوکا پیاسا زمین پہ بیٹھا ہے، بی بی سے برداشت نہیں ہوتا تھا، بہت تڑپتی تھی بی بی. سنیں گے حضرات، سنیں گے، میں سب پیش کروں گا. ایک مرتبہ سات محرم آ گئی، بار بار قافلے کوفے سے قافلے آ رہے تھے، ہزار کا لشکر، دو ہزار کا لشکر، ہزار کا لشکر، دو ہزار کا، تین ہزار کا، چار ہزار کا، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، لشکر پہ لشکر. جب بھی ایک نیا لشکر آتا نا، بی بی سوال کرتی، کہا بھیا یہ جو اب مجمع آیا ہے، جو لشکر آیا، یہ کس لیے آیا ہے؟ کہا بہن یہ تیرے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہے. کہا بھیا اب کا یہ کوفے سے تیرے بھائی کے قتل کے لیے آیا ہے؟ کہا بھیا سب آپ کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، کوئی آپ کا اپنا کوفے میں نہیں ہے. مولا نے کہا ہے، میں نے اسے خط لکھ دیا ہے. بس میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا، سادات غیر سادات، ذرا تھوڑا غیر سے سنیے گا. نہ جانے مولا نے کس انداز سے لکھا،
کہا من حسین ابن علی، حسین ابن علی کی طرف سے، الى رجل فقیح حبیب ابن مظاہر. بڑا جی وہ غریب خط لکھا، بس بھائی میں نے تمام کر دیا مسائل، سن لیجیے گا، رونا اپنی اپنی قسمت کا، بس بھائی میں نے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. خط لکھا، ایک مرتبہ خط ملا، جناب حبیب بہت تابع تھے، مولا سے ایک جملہ سن رکھا تھا، امیر المومنین سے، صفین میں ساتھ تھے، جمل میں ساتھ تھے، نہروان میں ساتھ تھے، جملہ سنا تھا کہ حبیب جب رزق پہ بیٹھ جاؤ نا، حتیٰ ماں باپ آ جائیں کبھی کھڑے نہ ہونا، صرف امام وقت کے لیے کھڑے ہوتے، کسی اور کے لیے نہیں، رزق پہ جب بیٹھ جاؤ دسترخوان پہ. بڑا ہی سکون کا عالم تھا، چھ یا سات محرم تھی، زمین پہ دسترخوان زوجہ نے لگا رکھا تھا، حبیب بیٹھے تھے، پہلا پہلا لقمہ اٹھایا تھا، ایک مرتبہ دروازے میں دستک ہوئی، کہا نہیں مولا نے کہا تھا دسترخوان سے نہیں اٹھنا، وہیں سے پوچھا من بالباب، دروازے پہ کون ہے، آواز دی، انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لایا ہوں. فوراً لقمے کو رکھا کہ پروردگارا تیرے حجت کے لیے جا رہا ہوں، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے آئے، کہ میرے مولا نے خط لکھا ہے. کیا لکھا؟ خط کو لیا، حضرت میں تو دیکھیں گے، خط کو لیا، جناب حبیب بڑے عاشق تھے، خط کو لیا، چومنا شروع کیا، چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا تھا، سر پہ رکھا، کھولتے نہیں، کیا بات ہے. ایک مرتبہ زوجہ نے آواز دی کہ حبیب مولا نے کیا لکھا، فرزند زہرا نے کیا لکھا ہے. خط کو کھولا، کہا کہ فرزند رسول نے، فرزند بتول نے کربلا بلایا ہے، اور آخر میں ایک لفظ لکھا تھا، حبیب تم ہماری رسول خدا سے قربت کو جانتے ہو، قرابت کو جانتے ہو، حبیب اگر نصرت کی نیت رکھتے ہو تو تاخیر نہ کرنا. نہیں معلوم کیسے پڑھوں گا. مولا نے خط کے آخر میں لکھا، حبیب آجلن، آنے میں ذرا جلدی کرنا، آنے میں جلدی کرنا، آئے زوجہ کے پاس. کہا کیا لکھا فرزند رسول نے؟ کہا حسین نے کربلا بلایا. کہا حبیب کیا سوچ رہے ہو؟ زوجہ کا امتحان کرنا چاہتے تھے. کہا سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں. ایک مرتبہ جناب حبیب کی زوجہ نے کہا، کہا حبیب فرزند زہرا نے بلایا اور تم سوچ رہے ہو کہ جاؤ کہ نہ جاؤ. حبیب اپنی تلوار مجھے دے دو، میں کربلا میں جاؤں گی. کہا کنیز خدا کیسے ہو سکتا ہے، حسین بلائے حبیب نہ جائے، میں بھی جاؤں گا. غلام کو بلایا، کہا غلام سے کہا، کہا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میرے گھوڑے کو کوفے سے باہر لے جا، منتظر رہنا، یہ تلوار ہے حمائل کر لے، باہر چلا جا، میرے منتظر رہنا. ایک مرتبہ وہیں رات کے وقت نکلے، جناب مسلم نے اسجا کو راستے میں دیکھا، کہا مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا خضاب کرنے. کا تمہیں نہیں معلوم؟ کہا کیا؟ کہا حسین ابن علی کربلا میں آ چکے. کہا مجھے نہیں معلوم. کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں. کہا مجھے ساتھ لے چلنا. 90 برس کے جناب مسلم ابن اسجا، کمر ٹوٹی ہوئی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، لیکن ایک مرتبہ سنا علی کا بیٹا آ گیا، زہرا کا بیٹا آ گیا. کہا حبیب مجھے بھی لے چلو، میں پیچھے نہیں رکوں گا. حضرات لے کر دیکھیے گا، روزے عاشور جناب مسلم نے اسجا نے بھووں کو پٹی سے باندھا، کہا کیونکہ بھوے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، کمر پہ پٹکا باندھا، ایک ہاتھ میں اسا لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار. کہا فرزند رسول دفاع کروں گا. کہا مسلم جنگ نہیں کر سکتے. کہا مولا مرنے کے لیے آیا ہو. کہا مسلم سامنے کھڑے ہو جاؤ. امام نے نماز شروع کی، تیر چلا، جناب مسلم نے تیر سینے پہ لیا. کہا پروردگارا ہمت دے دے، کوئی تیر زہرا کے بیٹے کو نہ لگے. پھر تیر آیا سینے پہ لیا، تیر آیا سینے پہ لیا. یہاں حسین کی نماز تمام ہوئی، جناب مسلم لرزنے لگے. پیغمبر اسلام کے نواسے نے کہا مسلم، ایک مرتبہ زمین پہ گرے. جیسے گرے نا، جناب سید الشہداء نے سر کو زانو پہ رکھا، میں بھی پڑھوں گا مساج کو، سانس لے لیجیے گا میں پڑھوں گا. سر کو زانو پہ رکھا، جناب مسلم کے لب کانپ رہے تھے، بوڑھا آدمی 18 تیر سینے میں لگے ہوئے تھے، سینے میں اور پیٹ میں لگے ہوئے تھے، بڑا عجیب و غریب عالم تھا. ایک جملہ کہا، کہا مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ کہا میں بھی راضی، میرا خدا راضی، میری ماں زہرا راضی، میرا بابا علی راضی، میرے نانا رسول خدا راضی. جناب حبیب آئے، حضرت ایک جملہ سر تمام کر دوں گا بس اس کے بعد. جناب حبیب آئے، سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا کہ تمہارے پاس زندہ رہوں گا، میں تم سے ضرور کہتا اگر کوئی وصیت ہو تو بتا دو. جناب مسلم نے کہا حبیب پوچھو نہ پوچھو ایک وصیت ضرور کروں گا. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا اسی کا بہاوا، میں وصیت کرتا ہوں حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا. تڑپنے لگے، بس میں نے تمام کر دیا، تمام کر دیا میں نے. چلے جناب حبیب، جب گھر سے چلے نا رات کا وقت تھا، جناب مسلم نے اسجا کو بھیجا نا، آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، کوفے کے حالات اچھے نہیں تھے، پہرے لگے ہوئے تھے، کرفیو تھا، حالات اچھے نہیں تھے. جب چلے، حضرات سانس لے لیجیے میں پڑھوں گا ابھی، حالات اچھے نہیں تھے. جیسے پہنچے نا، جناب حبیب اپنے غلام کو کوفے سے باہر بھیج رکھا تھا، وہ گھوڑے اور تلوار کے ساتھ کھڑا تھا. جب دیر ہو گئی تو غلام کہنے لگا گھوڑے سے، کہا اگر میرا مولا نانا آیا میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا جاؤں گا، میں زہرا کے علی کے بیٹے کی نصرت کروں گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا. جناب حبیب سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، کہا زہرا کے بیٹے اتنے غریب ہو گئے، اب غلام آپ کے غیرت کھانے لگے. اجرک بلّہ میں نے تمام کر دیا، بس یہ آخری جملے سن لو، تمام کر دیا، تمام کر دیا. سات محرم کو جناب سید الشہداء نے علم تقسیم کیے، کہا سپہ سالار عباس ہے، میمنے کا، جناب زہر قین کو، میسرے کا، سب ایک علم کو رکھ لیا. کہا مولا یہ علم مجھے دے دیجئے. کہا نہیں، میرا ایک مہمان کوفے سے آنے والا، یہ علم اس کے لیے ہے. مولا اتنی محبت سے انتظار میں. ہاں یہاں پہ جناب زینب کبرا جب رات میں بیٹھی تھی نا، آٹھ محرم کو سوال کیا، کہا بھیا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ کہ تیرے بھائی کے قتل کے لیے. اچانک ایک مرتبہ دیکھا، جناب زینب کبرا نے دیکھا، میرا بھیا تعظیمن کھڑا ہو گیا، آواز کا عباس علی اکبر استقبال کرو، میرا مہمان آیا ہے. جب استقبال کے لیے سب آگے بڑھے، جناب حبیب دوڑتے ہوئے آئے، زمین کے بوسے دینے لگے، ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے قدموں کے بوسے دیے. کہا مولا، مولا کربلا میں ڈیرے ڈال لیے، فرزند رسول کیا عالم بنا رکھا ہے، یہ سر میں خاک کیوں ہے مولا، یہ چہرہ اترا ہوا کیوں ہے مولا، اب پیاس کے آثار میں وہ ادار ہے. ایک مرتبہ جناب فضا نے پوچھا کون آیا ہے، کہا حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جناب زینب نے کہا حبیب کو میرا سلام دے دو، ارے میرا بھائی تعظیم میں کھڑا ہو گیا، کوفے سے کوئی ہمارا بھی آ گیا، کوفے سے کوئی ہمارا بھی آ گیا. بس ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا حبیب علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے. جناب حبیب نے امامہ اتار کے دے مارا، کہا مولا اتنے غریب ہو گئے، بہنوں کو ساتھ لے آئے.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، مصاحب تمام ہو گئے. صرف ایک واسط دوں گا، ایک واسط اسی پہ تمام کر دوں گا، میں جانتا ہوں مصاحب ہو گیا. حضرات جب ہاتھوں کو بلند کریں گے نا، آپ کسی ایسے کا واسط دوں گا. کس کا؟ روایت کے الفاظ ہیں، جب سران شہداء کوفے میں داخل ہوئے نا، نیزوں پہ سر بلند تھے، کوفے میں سب منافق و کافر نہیں تھے. جناب حبیب کا بیٹا ابراہیم 14 برس کا تھا، وہ بھی کوفے میں موجود تھا. ایک مرتبہ جب سروں کو آتے دیکھا نا، بچہ تڑپنے لگا، دوسروں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ایک مرتبہ رک گیا، سر گزرتے گزرتے ایک مرتبہ نگاہ پڑی،
وہ جو آدمی سر لے کے جا رہا تھا کہا رک جا. کہا کیا بات ہے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا یہ سر میرے بابا کا, یہ سر مجھے کچھ دیر کے لیے دے دو. ایک مرتبہ سر سے آواز آئی کہا ابراہیم گھر جا, خبردار میرے سر کو مت لینا, حسین کا سر بھی آگے جا رہا ہے. سنیں گے حضرات, روایت کے الفاظ بڑے سخت ہیں, ہاتھوں کے پیش کروں گا. کہا ابراہیم گھر جا. کہا بابا اما کو بلاؤں؟ کہا ہاں. کہا کیا لے کے آؤں؟ کہا بیٹا سات چادریں لے آ. بابا آپ اماما مانگتے, رضا مانگتے, یہ چادریں کیوں؟ کہا زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں. اما سے کہ چادریں دے دیں. حضرت میں نے تمام کر دیا, نہ جانے کس عالم میں یہ سر جا رہے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ ان سروں کا, یہ جو نیزوں پہ بلند تھے, پروردگارا ان سروں کا واسطہ, پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, پروردگارا زیارت نحیہ کے جملے کا واسطہ, جہاں امام نے نا بڑے بڑے بزرگ صحابہ کو یاد کیا ہے, کہتے ہیں سعید پہ سلام ہو جو بہت بوڑھا تھا سارے جسم میں تیر لگے تھے. امام نے کہا حبیب پہ سلام ہو, مسلم ابن اوسجا پہ سلام ہو. مولا کس کس کو یاد کریں گے, مولا کس کس پہ سلام بھیجیں گے. مولا نے سب کا ایک ایک مرتبہ نام لیا, پھر ایک مرتبہ کہا میرے چچا عباس پہ سلام ہو جس کے بازو قلم ہو گئے. مولا یہاں پہلے عز کا نام لیا. حضرات آخری جملہ سن لیجئے, میرے جب دیکھیں گے مولا امام زمانہ زیارت ناحیہ پڑھ رہے ہیں, وہاں سب صحاب سارے اصحاب پہ ایک ایک سلام بھیجا, جناب عباس کے عضو کو بھی یاد کیا, کیوں بازو قلم ہو گئے تھے. لیکن جب ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے سلام شروع کیا نا امام زمانہ نے, تو وہاں پہ کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کے کٹے ہوئے گلے پہ, سلام ہو چوٹی ہوئی پسلیوں پہ, سلام ہو سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا, سلام ہو اس پہلو پہ جہاں نیزے لگے تھے, سلام ہو اس پہلو پہ جہاں تیر چلے تھے, سلام ہو سجدگاہ پہ جہاں پتھر لگا تھا, سلام ہو ان لبوں پہ جہاں چھڑی چلی تھی. اے میرے مولا آپ کو اتنا شک, پروردگارا تجھے واسطہ امام زمانہ کے ان جملوں کا. آخری جملہ سن لیجیے, آخری جملہ, پھر امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الحسین, سلام اس حسین پہ, والشمر جالس علی صدرہ, جبکہ شمر اس کے سینے پہ سوار تھا, آخذ بلحیتہ, اس کی ریش میرے جد کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا, میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ. میں کس کس کا سلام پہنچاؤں گا؟ پروردگارا یہ شبیں گریے کی شبیں ہیں, یہ جو آنسو ہیں ان کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما, ہم سب کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا میں وعدہ کر کے کہتا ہوں مولا اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے ہم چادریں چھیننے نہ دیتے. ماتم حسین